سامعین اکرام، اب ہم اصل متن کی طرف واپس چلتے ہیں۔ یہ آئینۂ کمالات اسلام کا حاشیہ پڑھا جا رہا تھا جو صفحہ 226 سے شروع ہوا تھا۔ صفحہ 226، روحانی حسین جلد نمبر 5۔ اب ہم کسی قدر اس بات کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے ثمرات کیا ہے، سو واضح ہو کہ جب کوئی اپنے مولا کا سچا طالب کامل طور پر اسلام پر قائم ہو جائے اور نہ کسی تکلف اور بناوٹ سے بلکہ طبعی طور پر خدا تعالیٰ کی راہوں میں ہر ایک قوت اس کے کام میں لگ جائے، تو آخری نتیجہ اس کی اس حالت کا یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہدایت کی اعلیٰ تجلیات تمام حجب سے مبرہ ہو کر اس کی طرف رخ کرتی ہیں اور طرح طرح کی برکات اس پر نازل ہوتی ہیں، اور وہ احکام اور وہ عقائد جو محض ایمان اور سماع کے طور پر قبول کیے گئے تھے، اب بدریہ مکاشفات صحیحہ اور الہامات یقینیہ قطعیہ مشہود اور محسوس طور پر کھولے جاتے ہیں، اور مغلقات شرع اور دین کے اور اسرار سربستہ ملت حنیفیہ کے اس پر منکشف ہو جاتے ہیں، اور ملکوت الہی کا اس کو سیر کرایا جاتا ہے تا وہ یقین اور معرفت میں مرتبہ کامل حاصل کرے، اور اس کی زبان اور اس کے بیان اور تمام افعال اور اقوال اور حرکات سکرات میں ایک برکت رکھی جاتی ہے، اور ایک فوق العادت شجاعت اور استقامت اور ہمت اس کو عطا کی جاتی ہے، اور شرع صدر کا ایک اعلیٰ مقام اس کو عنایت کیا جاتا ہے، اور بشریت کے حجابوں کی تنگ دلی اور خست اور بخل اور بار بار کی لغزش اور تنگ چشمی اور غلامی شہوات اور رضایت اخلاق اور ہر ایک قسم کی نفسانی تاریکی بکلی اس سے دور کر کے اس کی جگہ ربانی اخلاق کا نور بھر دیا جاتا ہے، تب وہ بکلی مبدل ہو کر ایک نئی پیدائش کا پیرایا پہن لیتا ہے، اور خدا تعالیٰ سے سنتا اور خدا تعالیٰ سے دیکھتا اور خدا تعالیٰ کے ساتھ حرکت کرتا اور خدا تعالیٰ کے ساتھ ٹھہرتا ہے، اور اس کا غضب خدا تعالیٰ کا غضب اور اس کا رحم خدا تعالیٰ کا رحم ہو جاتا ہے، اور اس درجہ میں اس کی دعائیں بطور استفاء کے منظور ہوتی ہیں نہ بطور ابتلاء کے، اور وہ زمین پر حجت اللہ اور امان اللہ ہوتا ہے، اور آسمان پر اس کے وجود سے خوشی کی جاتی ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ عطیہ جو اس کو عطا ہوتا ہے مکالمات الہیہ اور مخاطبات حضرت یزدانی ہیں، جو بغیر شک اور شبہ اور کسی غبار کے چاند کے نور کی طرح اس کے دل پر نازل ہوتے رہتے ہیں، اور ایک شدید الاثر لذت اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور طمانینت اور تسلی اور سکینت بخشتے ہیں۔ اور اس کلام اور الہام میں فرق یہ ہے کہ الہام کا چشمہ تو گویا ہر وقت مقرب لوگوں میں بہتا ہے، اور وہ روح القدس کے بلائے بولتے اور روح القدس کے دکھائے دیکھتے اور روح القدس کے سنائے سنتے، اور ان کے تمام ارادے روح القدس کے نفق سے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بات سچ اور بالکل سچ ہے کہ وہ ذلی طور پر اس آیت کا مصداق ہوتے ہیں، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، النجم 4 اور 5۔ لیکن مکالمہ الہیہ ایک الگ امر ہے، اور وہ یہ ہے کہ وحی مطلوب کی طرح خدا تعالیٰ کا کلام ان پر نازل ہوتا ہے، اور وہ اپنے سوالات کا خدا تعالیٰ سے ایسا جواب پاتے ہیں کہ جیسا ایک دوست دوست کو جواب دیتا ہے، اور اس کلام کی اگر ہم تعریف کریں تو صرف اس قدر کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ جل شانہ کی ایک تجلی خاص کا نام ہے جو بدریہ اس کے مقرب فرشتے کے ظہور میں آتی ہے، اور اس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ تا دعا کے قبول ہونے سے اطلاع دی جائے، یا کوئی نئی اور مخفی بات بتائی جائے، یا آئندہ کی خبروں پر آگاہی دی جائے، یا کسی امر میں خدا تعالیٰ کی مرضی اور عدم مرضی پر مطلع کیا جائے، یا کسی اور قسم کے واقعات میں یقین اور معرفت کے مرتبے تک پہنچایا جائے۔ بہرحال یہ وحی ایک الہی آواز ہے جو معرفت اور اطمینان سے رنگین کرنے کے لیے من جانب اللہ پیرایا مکالمہ مخاطبہ میں ظہور پذیر ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر اس کی کیفیت بیان کرنا غیر ممکن ہے کہ وہ صرف الہی تحریک اور ربانی نفق سے بغیر کسی قسم کے فکر اور تدبر اور خوض اور غور اور اپنے نفس کے دخل کے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی ندا ہے جو لذیذ اور پربرکت الفاظ میں محسوس ہوتی ہے، اور اپنے اندر ایک ربانی تجلی اور الہی سہولت رکھتی ہے۔ اس جگہ ہر یک سچے طالب کے دل میں بھی تباہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ تا یہ مرتبہ عالیہ مکالمہ الہیہ حاصل کر سکوں۔ بس اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک نئی ہستی ہے جس میں نئی قوتیں، نئی طاقتیں، نئی زندگی عطا کی جاتی ہے، اور نئی ہستی پہلی ہستی کی فنا کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور جب پہلی ہستی ایک سچی اور حقیقی قربانی کے ذریعہ سے جو فدائے نفس اور فدائے عزت و مال و دیگر لوازم نفسانیہ سے مراد ہے بکلی جاتی رہے، تو یہ دوسری ہستی فی الفور اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ پہلی ہستی کے دور ہونے کے نشان کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب پہلے خواص اور جذبات دور ہو کر نئے خواص اور نئے جذبات پیدا ہوں اور اپنی فطرت میں ایک انقلاب عظیم نظر آوے اور تمام حالتیں کیا اخلاقی اور کیا ایمانی اور کیا تعبدی ایسی ہی بدلی ہوئی نظر آویں کہ گویا ان پر اب رنگ ہی اور ہے، غرض جب اپنے نفس پر نظر ڈالے تو اپنے تئیں ایک نیا آدمی پاوے اور ایسا ہی خدا تعالیٰ بھی نیا ہی دکھائی دے اور شکر اور صبر اور یاد الہی میں نئی لذتیں پیدا ہو جائیں جن کی پہلے کچھ بھی خبر نہیں تھی، اور بدیہی طور پر محسوس ہو کہ اب اپنا نفس اپنے رب پر بکلی متوکل اور غیر سے بکلی لاپرواہ ہے، اور تصور وجود حضرت باری اس قدر اس کے دل پر استیلا پکڑ گیا ہے کہ اب اس کی نظر شہود میں وجود غیر بکلی معدوم ہے اور تمام اسباب ہیچ اور ذلیل اور بے قدر نظر آتے ہیں، اور صدق اور وفا کا مادہ اس قدر جوش میں آ گیا ہے کہ ہر یک مصیبت کا تصور کرنے سے وہ مصیبت آسان معلوم ہوتی ہے، اور نہ صرف تصور بلکہ مصائب کے وارد ہونے سے بھی ہر یک درد برنگ لذت نظر آتا ہے۔ تو جب یہ تمام علامات پیدا ہو جائیں تو سمجھنا چاہیے کہ اب پہلی ہستی پر بکلی موت آ گئی۔ اس موت کے پیدا ہو جانے سے عجیب طور کی قوتیں خدا تعالیٰ کی راہ میں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ باتیں جو دوسرے کہتے ہیں پر کرتے نہیں، اور وہ راہیں جو دوسرے دیکھتے ہیں پر چلتے نہیں، اور وہ بوجھ جو دوسرے جانچتے ہیں پر اٹھاتے نہیں، ان سب امور شاکہ کی اس کو توفیق دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی قوت سے نہیں بلکہ ایک زبردست الہی طاقت اس کی اعانت اور امداد میں ہوتی ہے جو پہاڑوں سے زیادہ اس کو استحکام کی روح سے کر دیتی ہے، اور ایک وفادار دل اس کو بخشتی ہے، تب خدا تعالیٰ کے جلال کے لیے وہ کام اس سے صادر ہوتے ہیں اور وہ صدق کی باتیں ظہور میں آتی ہیں کہ انسان کیا چیز ہے اور آدمزاد کیا حقیقت ہے کہ خود بخود ان کو انجام دے سکے۔ وہ بکلی غیر سے منقطع ہو جاتا ہے اور ماں سوا اللہ سے دونوں ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور سب تفاوتوں اور فرقوں کو درمیان سے دور کر دیتا ہے، اور وہ آزمایا جاتا اور دکھ دیا جاتا ہے اور طرح طرح کے امتحانات اس کو پیش آتے ہیں، اور ایسی مصائب اور تکالیف اس پر پڑتی ہیں کہ اگر وہ پہاڑوں پر پڑتی تو انہیں نابود کر دیتی، اور اگر وہ آفتاب اور مہتاب پر وارد ہوتی تو وہ بھی تاریک ہو جاتے، لیکن وہ ثابت قدم رہتا ہے اور وہ تمام سختیوں کو بڑی انشراح صدر سے برداشت کر لیتا ہے، اور اگر وہ ہامنے حوادث میں پیسا بھی جائے اور غبار سا کیا جائے تب بھی بغیر انی مع اللہ کے اور کوئی آواز اس کے اندر سے نہیں آتی۔ جب کسی کی حالت اس نوبت تک پہنچ جائے تو اس کا معاملہ اس عالم سے وراء الورا ہو جاتا ہے اور ان تمام ہدایتوں اور مقامات عالیہ کو ذیلی طور پر پا لیتا ہے جو اس سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو ملے تھے، اور انبیاء اور رسل کا وارث اور نائب ہو جاتا ہے۔ وہ حقیقت جو انبیاء میں معجزہ کے نام سے موسوم ہوتی ہے وہ اس میں کرامت کے نام سے ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہی حقیقت جو انبیاء میں عصمت کے نام سے نامزد کی جاتی ہے اس میں محفوظیت کے نام سے پکاری جاتی ہے، اور وہی حقیقت جو انبیاء میں نبوت کے نام سے بولی جاتی ہے اس میں محدثیت کے پیرایہ میں ظہور پکڑتی ہے۔ حقیقت ایک ہی ہے لیکن وباعث شدت اور ذوف رنگ کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات مبارکہ اشارت فرما رہے ہیں کہ محدث نبی بالقوہ ہوتا ہے، اور اگر باب نبوت مسدود نہ ہوتا تو ہر یک محدث اپنے وجود میں قوت اور استعداد نبی ہو جانے کی رکھتا تھا، اور اسی قوت اور استعداد کے لحاظ سے محدث کا حمل نبی پر جائز ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ المحدث نبی، جیسا کہ کہہ سکتے ہیں کہ العنب خمر نظرا علی القوۃ والاستعداد ومثل هذا الحمل شائع متعارف فی عبارات القوم وقد جرت المحاورات علی ذلک کما لا یخفی علی کل ذکی عالم مطلع علی کتب الادب والکلام والتصوف۔ اور اسی حمل کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ نے اس قرات کو جو وما ارسلنا من رسول ولا نبی ولا محدث ہے مختصر کر کے قرات ثانی میں صرف یہ الفاظ کافی قرار دیے کہ وما ارسلنا من رسول ولا نبی۔ اور اس سوال کا جواب کہ جس شخص کو شرف مکالمہ الہیہ کا نصیب ہو وہ کب اور کن حالات میں افاضہ کلام الہی کا زیادہ تر مستحق ہوتا ہے، یہ ہے کہ اکثر شدائد اور مصائب کے نزول کے وقت اولیاء اللہ پر کلام الہی نازل ہوتا ہے تا ان کی تسلی اور تقویت کا موجب ہو، جب وہ نزول آفات اور حوادث سے فوق و طاقت سے نہایت شکستہ اور درد مند اور کوفتہ ہو جاتے ہیں اور حزن اور قلق انتہا کو پہنچ جاتا ہے، تب خدا تعالیٰ کی صفت کلام ان کے دل پر متجلہ ہوتی ہے اور کلمات طیبہ الہیہ سے ان کو سکینت اور تشفی بخشی جاتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ملہم کی انکساری حالت الہامی آگ کے افروختہ ہونے کے لیے بہت ہی دخل رکھتی ہے۔ جب ایک شرف یاب مکالمہ الہی کمال درد مند اور مستر ہوتا ہے اور اس کی توجہ درد اور حزن سے ملی ہوئی ایک تار بند جانے کی حالت تک پہنچ جاتی ہے اور وفاداری اور تضرع اور صدق کے ساتھ ربوبیت کی شعاؤں کے نیچے جا پڑتی ہے، تو یک دفعہ ربوبیت کا ایک شعاع اپنی ربوبیت کی تجلی کے ساتھ اس پر گرتا ہے اور اس کو روشن کر دیتا ہے، اور وہ روشنی کبھی کلام کی صورت میں اور کبھی کشف کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور رجوع کرنے والے دل کو اس فتیلہ کی طرح جو آگ کے نزدیک پہنچ جاتا ہے اپنے ربانی نور سے منور کر دیتی ہے۔ کیا یہ بدیہی طور پر محسوس نہیں ہوتا؟ جو ایک فتیلہ جو پاکیزہ تیل اپنے اندر رکھتا ہے جب آگ کے نزدیک کیا جاتا ہے تو وہ فی الفور صورت بدل لیتا ہے، اور آگ کی صحبت سے واپس آتے وقت ایک چمکتا ہوا شعلہ اپنے ساتھ لاتا ہے۔ بس ایک عارف اور کامل انسان اس وقت مکالمہ الہیہ کے لیے نہایت ہی استعداد قریبا رکھتا ہے جب وہ درد مند ہو کر آستانہ الہی پر گرتا ہے، اور ہر یک طرف سے منقطع ہو کر اس موافقت اور مصادقت کو جو اس کے رگ و ریشہ میں رچی ہوئی ہے ایک تازہ اور نیا جوش دیتا ہے، اور دردناک روح کے ساتھ خدا تعالیٰ کی مدد کے لیے التجا کرتا ہے۔ تب خدا تعالیٰ اس کی سنتا ہے اور اسے تودد اور محبت کے ساتھ جواب دیتا ہے اور اس پر رحم کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو اکثر قبول فرما لیتا ہے۔ آج کل کے بعد ملحدانہ خیال والے جو یورپ کے فلسفہ اور نیچر کے تابع ہو گئے ہیں اور اجابت اور قبولیت دعا سے منکر ہیں، ان کے یہ خیالات سراسر باطل ہیں کہ قبولیت دعا کچھ چیز نہیں اور تحصیل مرادات کے لیے دعا کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مومن پر خدا تعالیٰ کے فضلوں میں سے یہ ایک بڑا بھاری فضل ہوتا ہے جو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کی درخواستیں گو کیسے ہی مشکل کاموں کے متعلق ہوں اکثر بپایہ اجابت پہنچتی ہیں، اور دراصل ولایت کی حقیقت یہی ہے جو ایسا قرب اور وجاہت حاصل ہو جائے جو بنسبت اوروں کے بہت دعائیں قبول ہوں، کیونکہ ولی خدا تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے اور خالص دوستی کی یہی نشانی ہے کہ اکثر درخواستیں اس کی قبول کی جائیں۔ بس جو شخص کہتا ہے کہ دعا قبول ہونے کے اس سے زیادہ اور کچھ معنی نہیں کہ خدا تعالیٰ تک اس کی آواز پہنچ جاتی ہے اور خدا تعالیٰ جان لیتا ہے کہ اس نے دعا کی ہے، ایسا شخص مسخرہ ہے اور خدا تعالیٰ کی کتاب اور اس کے دین سے محض بیگانہ ہے۔ اگر صرف دعا کا سن لینا اجابت میں داخل ہے اور اس سے زیادہ کوئی بات نہیں تو پھر ہر جگہ کہہ سکتا ہے کہ میری دعا رد نہیں ہوئی، کیونکہ اگر اجابت سے مطلب صرف اطلاع بر دعا ہے تو پھر کون شخص ہے جس کی دعا سے خدا تعالیٰ بے خبر رہتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ بباعث اپنی صفت علیم اور خبیر اور سمیع ہونے کے ہر یک بات کو سنتا ہے اور ہر یک شخص کی آواز اس تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر ایسے سننے میں مومن اور غیر مومن کی دعا میں فرق کیا ہے؟ اور یہ کہنا کہ مومن کو لبیک کہتا ہے اور دوسرے کو نہیں، یہ کیوں کر ثابت ہو جبکہ اصل محرومی میں مومن اور غیر مومن دونوں مساوی ہیں؟ تو ایک کافر بھی کہہ سکتا ہے کہ میری دعا پر لبیک کہا گیا ہے، تو اب اس کا کون فیصلہ کرے کہ نہیں کہا گیا؟ اور ایسی بے معنی لبیک کا فائدہ کیا؟ بلکہ مومن کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے، اور اگر قبول کرنا مومن کے حق میں بہتر نہ ہو تو کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ مومن کو نرمی اور محبت کی راہ سے بدریہ محبانہ مکالمہ کی اس پر اطلاع دی جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ جو تمام رحمتوں کا سرچشمہ ہے سب سے زیادہ رحمت مومن پر ہی کرتا ہے، اور ہر یک مصیبت کے وقت اسے سنبھالتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر تمام دنیا ایک طرف ہو اور مومن ایک طرف تو فتح مومن ہی کو دیتا ہے اور اس کی عمر اور عافیت کے دن بڑھاتا ہے۔ دشمن کہتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے اور ناپدید ہو جائے، پر وہ دشمن کو ہی ہلاک کرتا ہے اور اس کی بد دعائیں اسی کے سر پر مارتا ہے، پر مومن کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کر کے وہ خارق دکھلاتا ہے جن سے دنیا حیران ہو جاتی ہے کرامت کیا چیز ہے۔ مومن کی دعا جو قبول ہو کر ایک نہایت مشکل اور بعید عقل کام کو پورا کر دیتی ہے اور تمام خلقت کو ایک حیرت میں ڈالتی ہے، پھر کیوں کر کہا جائے کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ نادان ہے وہ شخص جو ایسا خیال کرتا ہے، بے وقوف ہے وہ فلسفی جو ایسا سمجھتا ہے۔ یہ دعویٰ بے دلیل نہیں، اس پر میرے پاس کھلے کھلے دلائل اور نہایت روشن براہین ہیں۔ جو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھتا ہے تا آفتاب نظر نہ آوے وہ کیوں کر روشنی کو دیکھ سکتا ہے؟ اب یہ بھی یاد رہے کہ وہ اسلام جس کی خوبیاں ہم بیان کر چکے ہیں وہ ایسی چیز نہیں ہے جس کے ثبوت کے لیے ہم صرف گزشتہ کا حوالہ دیں اور محض قبروں کے نشان دکھلائیں۔ اسلام مردہ مذہب نہیں، تا یہ کہا جائے کہ اس کی سب برکات پیچھے رہ گئی ہیں اور آگے خاتمہ ہے۔ اسلام میں بڑی خوبی یہی ہے کہ اس کی برکات ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں، اور وہ صرف گزشتہ قصوں کا سبق نہیں دیتا بلکہ موجودہ برکات پیش کرتا ہے دنیا کو برکات اور آسمانی نشانوں کی ہمیشہ ضرورت ہے، یہ نہیں کہ پہلے تھیں اور اب نہیں ہیں۔ ضعیف اور عاجز انسان جو اندھے کی طرح پیدا ہوتا ہے ہمیشہ اس بات کا محتاج ہے کہ آسمانی بادشاہت کا اس کو کچھ پتہ لگے، اور وہ خدا جس کے وجود پر ایمان ہے اس کی ہستی اور قدرت کے کچھ آثار بھی ظاہر ہوں۔ پہلے زمانے کے نشان دوسرے زمانے کے لیے کافی نہیں ہو سکتے، کیونکہ خبر معائنے کی مانند نہیں ہو سکتی، اور امتداد زمانہ سے خبریں ایک قصہ کے رنگ میں ہو جاتی ہیں۔ ہر یک نئی صدی جو آتی ہے تو گویا ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام کا خدا جو سچا خدا ہے ہر یک نئی دنیا کے لیے نئے نشان دکھلاتا ہے، اور ہر یک صدی کے سر پر، اور خاص کر ایسی صدی کے سر پر جو ایمان اور دیانت سے دور پڑ گئی ہے اور بہت سی تاریکیاں اپنے اندر رکھتی ہے، ایک قائم مقام نبی کا پیدا کر دیتا ہے، جس کے آئینہ فطرت میں نبی کی شکل ظاہر ہوتی ہے، اور وہ قائم مقام نبی مطبوع کے کمالات کو اپنے وجود کے توسط سے لوگوں کو دکھلاتا ہے، اور تمام مخالفوں کو سچائی اور حقیقت نمائی اور پردہ دری کے روح سے ملزم کرتا ہے، سچائی کی روح سے، اس طرح کہ وہ سچے نبی پر ایمان نہ لائے۔ پس وہ دکھلاتا ہے کہ وہ نبی سچا تھا، اور اس کی سچائی پر آسمانی نشان یہ ہیں، اور حقیقت نمائی کی روح سے اس طرح کہ اس نبی مطبوع کے تمام مغلقات دین کا حل کر کے دکھلا دیتا ہے، اور تمام شبہات اور اعتراضات کا استیصال کر دیتا ہے، اور پردہ دری کے روح سے اس طرح کہ وہ مخالفوں کے تمام پردے پھاڑ دیتا ہے، اور دنیا کو دکھلا دیتا ہے کہ وہ کیسے بے وقوف اور معارف دین کو نہ سمجھنے والے، اور غفلت اور جہالت اور تاریکی میں گرنے والے، اور جناب الہی سے دور و مہجور ہیں۔ اس کمال کا آدمی ہمیشہ مکالمہ الہیہ کا خلت پا کر آتا ہے، اور ذکی اور مبارک اور مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اور نہایت صفائی سے ان باتوں کو ثابت کر کے دکھلا دیتا ہے کہ خدا ہے، اور وہ قادر اور بصیر اور سمیع اور علیم اور مدبر بالارادہ ہے، اور در حقیقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اہل اللہ سے خارق ظاہر ہوتے ہیں۔ پس صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ آپ ہی معرفت الہیہ سے مالا مال ہے، بلکہ اس کے زمانے میں دنیا کا ایمان عام طور پر دوسرا رنگ پکڑ لیتا ہے، اور وہ تمام خارق جن سے دنیا کے لوگ منکر تھے اور ان پر ہنستے تھے اور ان کو خلاف فلسفہ اور نیچر سمجھتے تھے، یا اگر بہت نرمی کرتے تھے تو بطور ایک قصہ اور کہانی کے ان کو مانتے تھے، اب اس کے آنے سے اور اس کے عجائبات ظاہر ہونے سے نہ صرف قبول ہی کرتے ہیں بلکہ اپنی پہلی حالت پر روتے اور تعصف کرتے ہیں کہ وہ کیسی نادانی تھی جس کو ہم عقل مندی سمجھتے تھے، اور وہ کیسی بے وقوفی تھی جس کو ہم علم اور حکمت اور قانون قدرت خیال کرتے تھے۔ غرض و خلق اللہ پر ایک شعلے کی طرح گرتا ہے، اور سب کو کم و بیش حسب استعدادات مختلفہ اپنے رنگ میں لے آتا ہے، اگرچہ وہ اوائل میں آزمایا جاتا اور تکالیف میں ڈالا جاتا ہے، اور لوگ طرح طرح کے دکھ اس کو دیتے اور طرح طرح کی باتیں اس کے حق میں کہتے ہیں، اور انواع اقسام کے طریقوں سے اس کو ستاتے اور اس کی ذلت ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ برہان حق اپنے ساتھ رکھتا ہے اس لیے آخر ان سب پر غالب آتا ہے، اور اس کی سچائی کی کرنیں بڑے زور سے دنیا میں پھیلتی ہیں۔ اور جب خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ زمین اس کی صداقت پر گواہی نہیں دیتی، تب آسمان والوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ گواہی دیں، سو اس کے لیے ایک روشن گواہی خارق کے رنگ میں، دعاؤں کے قبول ہونے کے رنگ میں، اور حقائق و معارف کے رنگ میں آسمان سے اترتی ہے، اور وہ گواہی بہروں اور گونگوں اور اندھوں تک پہنچتی ہے، اور بہتیرے ہیں جو اس وقت حق اور سچائی کی طرف کھینچے جاتے ہیں، مگر مبارک وہ جو پہلے سے قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو بوجہ نیک زن اور قوت ایمان کے صدیقوں کی شان کا ایک حصہ ملتا ہے، اور اس کا فضل ہے جس پر چاہے کرے۔ اب اتمام حجت کے لیے میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اسی کے موافق جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے، خدا تعالیٰ نے اس زمانے کو تاریک پا کر اور دنیا کو غفلت اور کفر اور شرک میں غرق دیکھ کر ایمان اور صدق اور تقوی اور راستبازی کو زائل ہوتے ہوئے مشاہدہ کر کے مجھے بھیجا ہے کہ تابو دوبارہ دنیا میں علمی اور عملی اور اخلاقی اور ایمانی سچائی کو قائم کرے، اور تا اسلام کو ان لوگوں کے حملے سے بچائے جو فلسفیت اور نیچریت اور اباحت اور شرک اور دہریت کے لباس میں اس الہی باغ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ سو اے حق کے طالبو، سوچ کر دیکھو کہ کیا یہ وقت وہی وقت نہیں ہے جس میں اسلام کے لیے آسمانی مدد کی ضرورت تھی؟ کیا ابھی تک تم پر یہ ثابت نہیں ہوا کہ گزشتہ صدی میں جو 13ویں صدی تھی، کیا کیا صدمات اسلام پر پہنچ گئے، اور ضلالت کے پھیلنے سے کیا کیا ناقابل برداشت زخم ہمیں اٹھانے پڑے؟ کیا ابھی تک تم نے معلوم نہیں کیا کہ کن کن آفات نے اسلام کو گھیرا ہوا ہے؟ کیا اس وقت تک کیا اس وقت تم کو یہ خبر نہیں ملی کہ کس قدر لوگ اسلام سے نکل گئے، کس قدر عیسائیوں میں جا ملے، کس قدر دہریہ اور طبعیہ ہو گئے، اور کس قدر شرک اور بدعت نے توحید اور سنت کی جگہ لے لی، اور کس قدر اسلام کے رد کے لیے کتابیں لکھی گئیں اور دنیا میں شائع کی گئیں۔ سو تم اب سوچ کر کہو کہ کیا اب ضرور نہ تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس صدی پر کوئی ایسا شخص بھیجا جاتا جو بیرونی حملوں کا مقابلہ کرتا؟ اگر ضرور تھا تو تم دانستہ الہی نعمت کو رد مت کرو، اور اس شخص سے منحرف مت ہو جاؤ جس کا آنا اس صدی پر اس صدی کے مناسب حال ضروری تھا، اور جس کی ابتدا سے نبی کریم نے خبر دی تھی، اور اہل اللہ نے اپنے الہامات اور مکاشفات سے اس کی نسبت لکھا تھا۔ ذرا نظر اٹھا کر دیکھو کہ اسلام کو کس درجے پر بلاؤں نے مجبور کر لیا ہے، اور کیسے چاروں طرف سے اسلام پر مخالفوں کے تیر چھوٹ رہے ہیں، اور کیسے کروڑہا نفسوں پر اس زہر نے اثر کر دیا ہے۔ یہ علمی طوفان، یہ عقلی طوفان، یہ فلسفی طوفان، یہ مکر اور منصوبوں کا طوفان، یہ فسق اور فجور کا طوفان، یہ لالچ اور تما دینے کا طوفان، یہ اباحت اور دہریت کا طوفان، یہ شرک اور بدعت کا طوفان جو ہے، ان سب طوفانوں کو ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، اور اگر طاقت ہے تو ان مجموعہ طوفانات کی کوئی پہلے زمانے میں نظیر بیان کرو، اور ایمانن کہو کہ حضرت آدم سے لے کر تا ایندم اس کی کوئی نظیر بھی ہے؟ اور اگر نظیر نہیں تو خدا تعالیٰ سے ڈرو، اور حدیثوں کے وہ معنی کرو جو ہو سکتے ہیں۔ واقعات موجودہ کو نظر انداز مت کرو تا تم پر کھل جائے کہ یہ تمام ضلالت وہی سخت دجالیت ہے جس سے ہر یک نبی ڈراتا آیا ہے، جس کی بنیاد اس دنیا میں عیسائی مذہب اور عیسائی قوم نے ڈالی، جس کے لیے ضرور تھا کہ مجدد وقت مسیح کے نام پر آوے، کیونکہ بنیاد فساد مسیح کی ہی امت ہے۔ اور میرے پر کشفن یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ زہرناک ہوا جو عیسائی قوم سے دنیا میں پھیل گئی، حضرت عیسیٰ کو اس کی خبر دی گئی، تب ان کی روح روحانی نزول کے لیے حرکت میں آئی، اور اس نے جوش میں آ کر اور اپنی امت کو ہلاکت کا مفسدہ پرداز پا کر زمین پر اپنا قائم مقام اور شبیہ چاہا جو اس کا ایسا ہم تباہ ہو کہ گویا وہی ہو۔ سو اس کو خدا تعالیٰ نے وعدے کے موافق ایک شبیہ عطا کی، اور اس میں مسیح کی ہمت اور سیرت اور روحانیت نازل ہوئی، اور اس میں اور مسیح میں بشدت اتصال کیا گیا، گویا وہ ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے بنائے گئے، اور مسیح کی توجہات نے اس کے دل کو اپنا قرارگاہ بنایا، اور اس میں ہو کر اپنا تقاضا پورا کرنا چاہا۔ بس ان معنوں سے اس کا وجود مسیح کا وجود ٹھہرا، اور مسیح کے پرجوش ارادات اس میں نازل ہوئے، جن کا نزول الہامی استعارات میں مسیح کا نزول قرار دیا گیا۔ یاد رہے کہ یہ ایک عرفانی بھید ہے کہ بعض گزشتہ کاملوں کا ان بعض پر جو زمین پر زندہ موجود ہوں عکس توجہ پڑھ کر اور اتحاد خیالات ہو کر ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے ظہور کو اپنا ظہور سمجھ لیتے ہیں، اور ان کے ارادات جیسے آسمان پر ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، ویسا ہی بإذن ہی تعالیٰ اس کے دل میں جو زمین پر ہے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسی روح جس کی حقیقت کو اس آدمی سے جو زمین پر ہے متحد کیا جاتا ہے، ایک ایسا ملکہ رکھتی ہے کہ جب چاہے پورے طور پر اپنے ارادات اس میں ڈالتی رہے، اور ان ارادات کو خدا تعالیٰ اس دل سے اس دل میں رکھ دیتا ہے۔ غرض یہ سنت اللہ ہے کہ کبھی گزشتہ انبیاء و اولیاء اس طور سے نزول فرماتے ہیں، اور ایلیہ نبی نے یحییٰ نبی میں ہو کر اسی طور سے نزول کیا تھا۔ سو مسیح کے نزول کی سچی حقیقت یہی ہے جو اس عاجز پر ظاہر کی گئی، اور اگر اب بھی کوئی باز نہ آوے تو میں مباہلے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے صرف اس وجہ سے میں نے مباہلے سے اعراض کیا تھا کہ میں جانتا تھا کہ مسلمانوں سے ملانا جائز نہیں، مگر اب مجھ کو بتلایا گیا کہ جو مسلمان کو کافر کہتا ہے اور اس کو اہل قبلہ اور کلمہ گو اور عقائد اسلام کا معتقد پا کر پھر بھی کافر کہنے سے باز نہیں آتا، وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سو میں مامور ہوں کہ ایسے لوگوں سے جو آئمۃ التکفیر ہیں اور مفتی اور مولوی اور محدث کہلاتے ہیں اور ابناء اور نساء بھی رکھتے ہیں، مباہلہ کروں، اور پہلے ایک عام مجلس میں ایک مفصل تقریر کے ذریعے سے ان کو اپنے دلائل سمجھا دوں، اور اسی مجلس میں ان کے تمام الزامات اور شبہات کا جو ان کے دل میں خلجان کرتے ہیں جواب بھی دے دوں، اور پھر اگر کافر کہنے سے باز نہ آویں تو ان سے مباہلہ کروں۔ مباہلہ اس بنا پر نہیں ہوگا کہ وہ اپنے اصطلاحی نام اہل سنت والجماعت سے مجھ کو باہر کیوں سمجھتے ہیں، کیونکہ اس سے تو مجھ کو کچھ بھی رنج نہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک غیر مقلد جو اپنے تئیں اہل حدیث کہلاتا ہے آئمہ اربع کے مقلدین کا نام بدعتی اور فیض عوج رکھتا ہے اور صحابہ اکرام کے طریق سے ان کو باہر سمجھتا ہے اور جماعت سلف کا ان کو مخالف خیال کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک مثلا حنفی تمام موحدین غیر مقلدین کو بد مذہب اور سنت جماعت کے احاطہ سے باہر یقین رکھتا ہے۔ تو پھر مجھے کیوں افسوس کرنا چاہیے کہ میں کیوں سنت جماعت سے باہر کیا جاتا ہوں؟ درحقیقت اہل سنت والجماعت کہلانا آج کل کسی خاص فرقہ کا حق تسلیم نہیں کیا گیا، ہر یک اپنے زوم میں اہل سنت ہے اور دوسروں کو اس سے خارج کر رہا ہے۔ بس یہ کچھ ایسا جھگڑا نہیں جس کا عند اللہ بہت قدر ہو، مگر جزیات کے اختلاف کی وجہ سے کسی کو جھٹ پٹ کافر کہہ دینا اور ہمیشہ کے جہنم کا سزاوار اس کو ٹھہرانا، یہ امر دار حقیقت عند اللہ کوئی سہل اور معمولی بات نہیں بلکہ بہت ہی بڑا ہے۔ اور جائے تعجب ہے کہ ایک شخص کلمہ گو ہو اور اہل قبلہ اور موحد اور اللہ اور رسول کو ماننے والا اور ان سے سچی محبت رکھنے والا اور قرآن پر ایمان لانے والا ہو، اور پھر کسی جزئی اختلاف کی وجہ سے وہ ایسا کافر ٹھہر جائے کہ یہود نصارہ کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر شمار ہو، اور میاں نذیر حسین اور شیخ بطالوی اس بات پر راضی ہوں کہ وہ نہ صرف کافر بلکہ اس کا نام اکفر رکھا جائے، یعنی ہمیشہ کی جہنم سے بھی اس کی سزا کچھ زیادہ ہو۔ اہل علم جانتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں بڑے بڑے اختلاف تھے اور ان میں سے کوئی بھی اختلاف سے بچ نہیں سکا، نہ صدیق، نہ فاروق، نہ دوسرا کوئی صحابی، بلکہ مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ باوجود اپنی اس جلالت و شان کے جو علماء میں مسلم ہے، دینی امور میں تمام جماعت صحابہ سے 50 مسئلہ میں مخالف تھے، اور یہ مخالفت اس کمال تک پہنچ گئی تھی کہ بعض ایسے امور کو وہ حلال جانتے تھے جن کو دوسرے صحابہ حرام قطعی بلکہ شریف فسق سمجھتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما اور ان کے گروہ کے لوگ معراج اور رؤیت باری کے بارے میں دوسرے صحابہ سے بکلی مخالف تھے، مگر کوئی کسی کو کافر نہیں کہتا تھا۔ مگر یہ زمانہ ایک ایسا زمانہ آیا کہ مولویوں نے اپنے بھائی مسلمان کو کافر کہہ دینا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دے دینا ایک ایسی سہل بات سمجھ لی کہ جیسے کوئی پانی کا گھونٹ پی لے۔ اسی پرانی عادت کی وجہ سے عاجز کو بھی انہوں نے کافر ٹھہرایا، سو اب میں مامور ہوں جو انہی لوگوں سے جو آئمۃ التکفیر ہیں یعنی نذیر حسین دہلوی اور شیخ محمد حسین بطالوی اور جو ان کے ہم مرتبہ اور ہم خیال ہیں، مباہلہ کی درخواست کروں۔ لہذا اس فرض سے سبکدوش ہونے کے لیے ان آئمۃ التکفیر کے نام پر مباہلہ کا اشتہار ذیل میں شائع کیا جاتا ہے۔ مباہلہ کے لیے اشتہار، صفحہ نمبر 261۔ ان تمام مولویوں اور مفتیوں کی خدمت میں جو اس عاجز کو جزئی اختلافات کی وجہ سے یا اپنی نافہمی کے باعث سے کافر ٹھہراتے ہیں، عرض کیا جاتا ہے کہ اب میں خدا تعالیٰ سے مامور ہو گیا ہوں کہ تا میں آپ لوگوں سے مباہلہ کرنے کی درخواست کروں اس طرح پر کہ اول آپ کو مجلس مباہلہ میں اپنے عقائد کے دلائل عذرو قرآن و حدیث کے سناؤں، اگر پھر بھی آپ لوگ تکفیر سے باز نہ آویں تو اسی مجلس میں مباہلہ کروں۔ سو میرے پہلے مخاطب میاں نذیر حسین دہلوی ہیں، اور اگر وہ انکار کریں تو پھر شیخ محمد حسین بطالوی، اور اگر وہ انکار کریں تو پھر بعد اس کے وہ تمام مولوی صاحبان جو مجھ کو کافر ٹھہراتے اور مسلمانوں میں سر گروہ سمجھے جاتے ہیں، اور میں ان تمام بزرگوں کو آج کی تاریخ سے جو 10 دسمبر 1892 ہے 4 ماہ تک مہلت دیتا ہوں۔ اگر 4 ماہ تک ان لوگوں نے مجھ سے بشرائط متذکرہ بالا مباہلہ نہ کیا اور نہ کافر کہنے سے باز آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی حجت ان پر پوری ہوگی۔ میں اول یہ چاہتا تھا کہ وہ تمام بے جا الزامات جو میری نسبت ان لوگوں نے قائم کر کے مجھ بے کفر قرار دیے ہیں اس رسالے میں ان کا جواب شائع کروں، لیکن وہ باعث بیمار ہو جانے، کاتب اور حرج واقع ہونے کے ابھی تک وہ حصہ تباہ نہیں ہو سکا۔ سو میں مباہلے کی مجلس میں وہ مضمون بہر حال سنا دوں گا، اگر اس وقت تباہ ہو گیا ہو یا نہ ہوا ہو۔ لیکن یاد رہے کہ ہماری طرف سے یہ شرط ضروری ہے کہ تکفیر کے فتویٰ لکھنے والوں نے جو کچھ سمجھا ہے اول اس تحریر کی غلطی ظاہر کی جائے اور اپنی طرف سے دلائل شافیہ کے ساتھ اتمام حجت کیا جائے، اور پھر اگر باز نہ آویں تو اسی مجلس میں مباہلہ کیا جائے، اور مباہلہ کی اجازت کے بارے میں جو کلام الہی میرے پر نازل ہوا وہ یہ ہے: نظر اللہ الیک معطرن وقالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا قال انی اعلم ما لا تعلمون قالوا کتاب ممتلئ من الکفر والکذب قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یعنی خدا تعالیٰ نے ایک معطر نظر سے تجھ کو دیکھا اور بعض لوگوں نے اپنے دلوں میں کہا کہ اے خدا، کیا تو زمین پر ایک ایسے شخص کو قائم کر دے گا کہ جو دنیا میں فساد پھیلاوے؟ تو خدا تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور ان لوگوں نے کہا کہ اس شخص کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو کذب اور کفر سے بھری ہوئی ہے، سو ان کو کہہ دے کہ آؤ ہم اور تم، میں اپنی عورتوں اور بیٹوں اور عزیزوں کے مباہلہ کریں، پھر ان پر لعنت کریں جو کاذب ہیں۔ یہ وہ اجازت مباہلہ ہے جو اس عاجز کو دی گئی، لیکن ساتھ اس کے جو بطور تبشیر کے اور الہامات ہوئے ان میں سے بھی کسی قدر لکھتا ہوں، اور وہ یہ ہیں: یوم یجیء الحق کو و یکشف الصدق و یکثر الخاسرون انت معی و انا معاک و لا یعلمها الا المسترشدون نرد الیک الکرۃ الثانیہ و نبدلنک من بعد خوفک امنا یاتی قمر الانبیاء و امرک یتعطی یسر اللہ وجہک و ینیر برہانک سیولد لک الولد و یدنا منک الفضل ان نوری قریب وقالوا انا لک ھذا قل ھو اللہ عجیب ولا تیأس من روح اللہ انظر الی یوسف و اقبالہ قد جاء وقت الفتح والفتح اقرب یخرون علی المساجد ربنا اغفر لنا انا کنا خاطئین لا تشریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین اردت ان استخلف فخلقت آدم نجی الاسرار انا خلقنا الانسان فی یوم موعود، یعنی اس دن حق آئے گا اور صدق کھل جائے گا، اور جو لوگ خسارے میں ہیں وہ خسارے میں پڑیں گے، تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں، اور اس حقیقت کو کوئی نہیں جانتا مگر وہی جو رشت رکھتے ہیں، ہم پھر تجھ کو غالب کریں گے اور خوف کے بعد امن کی حالت عطا کر دیں گے، نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام تجھے حاصل ہو جائے گا، خدا تیرے منہ کو بشاش کرے گا اور تیرے برہان کو روشن کر دے گا، اور تجھے ایک بیٹا عطا ہوگا اور فضل تجھ سے قریب کیا جائے گا، اور میرا نور نزدیک ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ مراتب تجھ کو کہاں، ان کو کہہ کہ وہ خدا عجیب خدا ہے، اس کے ایسے ہی کام ہیں، جس کو چاہتا ہے اپنے مقربوں میں جگہ دیتا ہے، اور میرے فضل سے نومید مت ہو، یوسف کو دیکھ اور اس کے اقبال کو، فتح کا وقت آ رہا ہے اور فتح قریب ہے، مخالف یعنی جن کے لیے توبہ مقدر ہے اپنی سجدہ گاہوں میں گریں گے کہ اے ہمارے خدا ہمیں بخش کہ ہم خطا پر تھے، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، خدا تمہیں بخش دے گا اور وہ ارحم الراحمین ہے، میں نے ارادہ کیا کہ ایک اپنا خلیفہ زمین پر مقرر کروں، تو میں نے آدم کو پیدا کیا جو نجی الاسرار ہے، ہم نے ایسے دن اس کو پیدا کیا جو وعدے کا دن تھا، یعنی جو پہلے سے پاک نبی کے واسطے سے ظاہر کر دیا گیا تھا کہ وہ فلاں زمانے میں پیدا ہوگا، اور جس وقت پیدا ہوگا فلاں قوم دنیا میں اپنی سلطنت اور طاقت میں غالب ہوگی، اور فلاں قسم کی مخلوق پرستی روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہوگی، اسی زمانے میں وہ موعود پیدا ہوا، اور وہ صلیب کا زمانہ اور عیسیٰ پرستی کا زمانہ ہے، جو شخص کے سمجھ سکتا ہے چاہیے کہ ہلاک ہونے سے پہلے سمجھ لے، یکسر الصلیب پر غور کرے، یقتل الخنزیر کو سوچے، یازا الجزیہ کو نظر تدبر سے دیکھے، جو یہ سب امور اہل کتاب کے حق میں اور ان کی شان میں صادق آ سکتے ہیں، نہ کسی اور کے حق میں، پھر جب تسلیم کیا گیا کہ اس زمانے میں اعلیٰ طاقت عیسائی مذہب کی طاقت اور عیسائی گورنمنٹوں کی طاقت ہوگی، جیسا کہ قرآن کریم بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے، تو پھر ان طاقتوں کے ساتھ ایک فرضی اور خیالی اور وہمی دجال کی گنجائش کہاں؟ یہی لوگ تو ہیں جو تمام زمین پر محیط ہو گئے ہیں، پھر اگر ان کے مقابل پر کوئی اور دجال خارج ہو تو وہ باوجود ان کے کیوں کر زمین پر محیط ہو، ایک میان میں دو تلواریں تو سما نہیں سکتیں، جب ساری زمین پر دجال کی بادشاہت ہوگی تو پھر انگریز کہاں ہوں گے، اور روس کہاں، اور جرمن اور فرانس وغیرہ یورپ کی بادشاہتیں کہاں جائیں گی؟ حالانکہ مسیح موت کا عیسائی سلطنتوں کے وقت میں ظاہر ہونا ضروری ہے، اور جب مسیح موت کے لیے یہی ضروری ہے کہ دنیا میں عیسائی طاقتوں کو ہی دنیا پر غالب پاوے اور تمام مفاسد کی کنجیاں انہی کے ہاتھ میں دیکھے، انہیں کی صلیبوں کو توڑے اور انہیں کے خنزیروں کو قتل کرے اور انہیں کو اسلام میں داخل کر کے جزیہ کا قصہ تمام کرے، تو پھر سوچو کہ فرضی دجال کی سلطنت باوجود عیسائی سلطنت کے کیوں کر ممکن ہے؟ مگر یہ غلط ہے کہ مسیح موت ظاہری تلوار کے ساتھ آئے گا، تعجب کہ یہ علماء یازا الحرب کے کلمہ کو کیوں نہیں سوچتے، اور حدیث الائمہ تم ان قریش کو کیوں نہیں پڑھتے؟ بس جب کہ ظاہری سلطنت اور خلافت اور امامت بجز قریش کے کسی کے لیے روا ہی نہیں، تو پھر مسیح موعود جو قریش میں سے نہیں ہے کیوں کر ظاہری خلیفہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہنا کہ وہ مہدی سے بیعت کرے گا اور اس کا تابع ہوگا اور نوکروں کی طرح اس کے کہنے سے تلوار اٹھائے گا، عجیب بیہودہ باتیں ہیں۔ نہیں حضرات، خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے، مسیح موعود کی روحانی خلافت ہے، دنیا کی بادشاہتوں سے اس کو کچھ تعلق نہیں، اس کو آسمانی بادشاہت دی گئی ہے، اور آج کل یہ زمانہ بھی نہیں کہ تلوار سے لوگ سچا ایمان لا سکیں۔ آج کل تو پہلی تلوار پر ہی نادان لوگ اعتراض کر رہے ہیں، چے جائے کہ نئے سرے ان کو تلواروں سے قتل کیا جائے۔ ہاں، روحانی تلوار کی سخت حاجت ہے، سو وہ چلے گی اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اب ہم اس مقدمے کو ختم کرتے ہیں، لیکن ذیل میں ایک روحانی تلوار مخالفوں پر چلا دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اللہ اکبر، ضربت الذلت علی کل مخالف۔ اشتہار بنام جملہ پادری صاحبان و ہندو صاحبان و آریہ صاحبان و برہمو صاحبان و سکھ صاحبان و داہری صاحبان و نیچری صاحبان وغیرہ صاحبان۔ الحمدللہ الذی ارسل رسوله بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون، والصلاة والسلام على خير رسله وأفضل أنبيائه وسلالة أصفيائه محمد المصطفى الذي يصلي عليه الله وملائكته والمؤمنون المقربون۔ اما بعد، چونکہ اس زمانے میں مذاہب مدرجہ عنوان تعلیم قرآن کے سخت مخالف ہیں، اور اکثر ان کے ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حق پر نہیں سمجھتے اور قرآن شریف کو ربانی کلام تسلیم نہیں کرتے، اور ہمارے رسول کریم کو مفتری اور ہمارے صحیفہ پاک کتاب اللہ کو مجموعہ افتراء قرار دیتے ہیں، اور ایک زمانہ دراز ہم میں اور ان میں مباحثات میں گزر گیا اور کامل طور پر ان کے تمام الزامات کا جواب دے دیا گیا، اور جو ان کے مذاہب اور کتب پر الزامات عائد ہوتے ہیں وہ شرطیں باندھ باندھ کر ان کو سنائے گئے اور ظاہر کر دیا گیا کہ ان کے مذہبی اصول اور عقائد اور قوانین جو اسلام کے مخالف ہیں کیسے دور از صداقت اور جائے ننگ و آر ہیں، مگر پھر بھی ان صاحبوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور نہ اپنی شوخی اور بد زبانی کو چھوڑا۔ آخر ہم نے پورے پورے اتمام حجت کی غرض سے یہ اشتہار آج لکھا ہے، جس کا مختصر مضمون ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ صاحبو، تمام اہل مذاہب جو سزا جزا کو مانتے ہیں اور بقائے روح اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اگرچہ صدہا باتوں میں مختلف ہیں، مگر اس کلمہ پر سب اتفاق رکھتے ہیں جو خدا موجود ہے، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسی خدا نے ہمیں یہ مذہب دیا ہے اور اسی کی یہ ہدایت ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی مرضی پر چلنے والے اور اس کے پیارے بندے صرف ہم لوگ ہیں، اور باقی سب مورد غضب اور ضلالت کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، جن سے خدا تعالیٰ سخت ناراض ہے۔ بس جب کہ ہر یک کا دعویٰ ہے کہ میری راہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے اور مدار نجات اور قبولیت فقط یہی راہ ہے و بس، اور اسی راہ پر قدم مارنے سے خدا تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور ایسوں سے ہی وہ پیار کرتا ہے، اور ایسوں کی ہی وہ اکثر اور اغلب طور پر باتیں مانتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے، تو پھر فیصلہ نہایت آسان ہے۔ اور ہم اس کلمہ مذکورہ میں ہر یک صاحب کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، ہمارے نزدیک بھی یہ سچ ہے کہ سچے اور جھوٹے میں اسی دنیا میں کوئی ایسا مابہل امتیاز قائم ہونا چاہیے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہو۔ یوں تو کوئی اپنی قوم کو دوسری قوموں سے خدا ترسی اور پرہیزگاری اور توحید اور عدل اور انصاف اور دیگر اعمال صالحہ میں کم نہیں سمجھے گا، پھر اس طور سے فیصلہ ہونا محال ہے۔ اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں وہ قابل تعریف باتیں ایک بے نظیر کمال کے ساتھ پائی جاتی ہیں جن سے اسلام کی خصوصیت ثابت ہوتی ہے، مثلا جیسے اسلام کی توحید، اسلام کے تقوی، اسلام کے قواعد، حفظان عفت، حفظان حقوق، جو عملاً و اعتقاداً کروڑہ افراد میں موجود ہیں، اور اس کے مقابل پر جو کچھ ہمارے مخالفوں کی اعتقادی اور عملی حالت ہے وہ ایسی شے ہے جو کسی منصف سے پوشیدہ نہیں۔ لیکن جب تعصب درمیان ہے تو اسلام کی ان خوبیوں کو کون قبول کر سکتا ہے اور کون سن سکتا ہے؟ سو یہ طریق نظری ہے اور نہایت بدیہی طریق، جو دیہات کے حال چلانے والے اور جنگلوں کے خانہ بدوش بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ ہے کہ اس جنگ و جدل کے وقت میں جو تمام مذاہب میں ہو رہا ہے اور اب کمال کو پہنچ گیا ہے، اسی سے مدد طلب کریں جس کی راہ میں یہ جنگ و جدل ہے، جبکہ خدا تعالیٰ موجود ہے اور در حقیقت اسی کے بارے میں یہ سب لڑائیاں ہیں، تو بہتر ہے کہ اسی سے فیصلہ چاہیں۔ اب واضح ہو کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے میری یہ حالت ہے کہ میں صرف اسلام کو سچا مذہب سمجھتا ہوں اور دوسرے مذاہب کو باطل اور سراسر دروغ کا پتلا خیال کرتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اسلام کے ماننے سے نور کے چشمے میرے اندر بہہ رہے ہیں، اور محض محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ اعلیٰ مرتبہ مکالمہ الہیہ اور اجابت دعاؤں کا مجھے حاصل ہوا ہے کہ جو بجود سچے نبی کے پیروں کے اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر ہندو اور عیسائی وغیرہ اپنے باطل معبودوں سے دعا کرتے کرتے مر بھی جائیں، تب بھی ان کو وہ مرتبہ مل نہیں سکتا، اور وہ کلام الہی جو دوسرے ذہنی طور پر اس کو مانتے ہیں، میں اس کو سن رہا ہوں اور مجھے دکھلایا اور بتلایا گیا اور سمجھایا گیا ہے کہ دنیا میں فقط اسلام ہی حق ہے، اور میرے پر ظاہر کیا گیا کہ یہ سب کچھ ببرکت پیروی حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو ملا ہے، اور جو کچھ ملا ہے اس کی نظیر دوسرے مذاہب میں نہیں، کیونکہ وہ باطل پر ہیں۔ اب اگر کوئی سچ کا طالب ہے، خواہ وہ ہندو ہے یا عیسائی یا آریہ یا یہودی یا برہمو یا کوئی اور ہے، اس کے لیے یہ خوب موقع ہے جو میرے مقابل پر کھڑا ہو جائے۔ اگر وہ عمر غیبیہ کے ظاہر ہونے اور دعاؤں کے قبول ہونے میں میرا مقابلہ کر سکا، تو میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنی تمام جائیداد غیر منقولہ جو 10,000 روپے کے قریب ہوگی اس کے حوالے کر دوں گا، یا جس طور سے اس کی تسلی ہو سکے اسی طور سے تاوان ادا کرنے میں اس کو تسلی دوں گا۔ میرا خدا واحد شاہد ہے کہ میں ہرگز فرق نہیں کروں گا، اور اگر سزائے موت بھی ہو تو بدل و جان روا رکھتا ہوں۔ میں دل سے یہ کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں سچ کہتا ہوں، اور اگر کسی کو شک ہو اور میری اس تجویز پر اعتبار نہ ہو تو وہ آپ ہی کوئی احسن تجویز تاوان کی پیش کرے، میں اس کو قبول کر لوں گا، میں ہرگز عذر نہیں کروں گا۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو بہتر ہے کہ کسی سخت سزا سے ہلاک ہو جاؤں، اور اگر میں سچا ہوں تو چاہتا ہوں کہ کوئی ہلاک شدہ میرے ہاتھ سے بچ جائے۔ اے حضرات پادری صاحبان، جو اپنی قوم میں معزز اور ممتاز ہو، آپ لوگوں کو اللہ جل شانہ کی قسم ہے، جو اس طرف متوجہ ہو جاؤ، اگر آپ لوگوں کے دلوں میں ایک ذرہ اس صادق انسان کی محبت ہے جس کا نام عیسیٰ مسیح ہے، تو میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ ضرور میرے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کو اس خدا کی قسم ہے جس نے مسیح کو مریم صدیقہ کے پیٹ سے پیدا کیا، جس نے انجیل نازل کی، جس نے مسیح کو وفات دے کر پھر مردوں میں نہیں رکھا، بلکہ اپنی زندہ جماعت ابراہیم اور موسیٰ اور یحییٰ اور دوسرے نبیوں کے ساتھ شامل کیا، اور زندہ کر کے انہی کے پاس آسمان پر بلا لیا جو پہلے اس سے زندہ کیے گئے تھے، کہ آپ لوگ میرے مقابلے کے لیے ضرور کھڑے ہو جائیں۔ اگر حق تمہارے ہی ساتھ ہے اور سچ مچ مسیح خدا ہی ہے تو پھر تمہاری فتح ہے، اور اگر وہ خدا نہیں ہے اور ایک عاجز اور ناتوان انسان ہے اور حق اسلام میں ہے، تو خدا تعالیٰ میری سنے گا اور میرے ہاتھ پر وہ امر ظاہر کر دے گا جس پر آپ لوگ قادر نہیں ہو سکیں گے۔ اور اگر آپ لوگ یہ کہیں کہ ہم مقابلہ نہیں کرتے اور نہ ایمانداروں کی نشانیاں ہم میں موجود ہیں، تو آؤ اسلام لانے کی شرط پر یک طرفہ خدا تعالیٰ کے کام دیکھو، اور چاہیے کہ تم میں سے جو نامی اور پیش رو اور اپنی قوم میں معزز شمار کیے جاتے ہیں، وہ سب یا ان میں سے کوئی ایک میرے مقابل پر آوے، اور اگر مقابلے سے عاجز ہو تو صرف اپنی طرف سے یہ وعدہ کر کے کہ میں کوئی ایسا کام دیکھ کر جو انسان سے نہیں ہو سکتا ایمان لے آؤں گا اور اسلام قبول کر لوں گا، مجھ سے کسی نشان کے دیکھنے کی درخواست کریں، اور چاہیے کہ اپنے وعدہ کو بسبتِ شہادت 12 کس عیسائی و مسلمان و ہندو، یعنی 4 عیسائی اور 4 مسلمان اور 4 ہندو موقع با قسم کر کے بطور اشتہار کے چھپوا دیں، اور ایک اشتہار مجھ کو بھی بھیج دیں، اور اگر خدا تعالیٰ کوئی عجوبہ قدرت ظاہر کرے جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہو تو بلا توقف اسلام کو قبول کر لیں، اور اگر قبول نہ کریں تو پھر دوسرا نشان یہ ہے کہ میں اپنے خدا تعالیٰ سے چاہوں گا کہ 1 سال تک ایسے شخص پر کوئی سخت وبال نازل کرے جیسے جزام یا نابینائی یا موت، اور اگر یہ دعا منظور نہ ہو تو پھر بھی میں ہر یک تاوان کا جو تجویز کی جائے سزاوار ہوں گا۔ یہی شرط حضرات آریہ صاحبوں کی خدمت میں بھی ہے، اگر وہ اپنے وید کو خدا تعالیٰ کا کلام سمجھتے ہیں اور ہماری پاک کتاب کلام اللہ کو انسان کا افتراء خیال کرتے ہیں، تو وہ مقابل پر آویں، اور یاد رکھیں کہ وہ مقابلے کے وقت نہایت رسوا ہوں گے، ان میں دہریت اور بے قیدی کی چلاکی سب سے زیادہ ہے، مگر خدا تعالیٰ ان پر ثابت کر دے گا کہ میں ہوں، اور اگر مقابلہ نہ کریں تو یک طرفہ نشان بغیر کسی بےہودہ شرط کے مجھ سے دیکھیں، اور میرے نشان کے من جانب اللہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اگر ایسا آریہ جس نے کوئی نشان دیکھا ہو بلا توقف مسلمان نہ ہو جائے تو میں اس پر بد دعا کروں گا، بس اگر وہ 1 سال تک جزام یا نابینائی یا موت کی بلا میں مبتلا نہ ہو تو ہر یک سزا اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں، اور باقی صاحبوں کے لیے بھی یہی شرائط ہیں، اور اگر اب بھی میری طرف منہ نہ کریں تو ان پر خدا تعالیٰ کی حجت پوری ہو چکی۔ المشتہر، خاکسار، غلام احمد، قادیان، ضلع گرداسپورہ۔